बुध 18 फरवरी के सैरबीन के साथ माहपारस अफ्तर का सलाम। इस्लामाबाद के एक इलाके में करी रोड पर वाकई इमाम बारगाह में नमाज के दौरान हमला हुआ है। धमाके में कम से कम 2 नमाजी हलाक और 7 शदीद जख्मी हैं। तफसील के लिए बराह रास्त इस्लामाबाद चलेंगे, लेकिन पहले आलमी खबरें होंगी।
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد کی کوری روڈ پر واقع امام بارگاہ میں نماز کے دوران دھماکے کے نتیجے میں ایک حملہ آور سمیت کم سے کم 3 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کے پیمز ہسپتال کی ترجمان ڈاکٹر عائشہ کے مطابق ہسپتال میں 2 افراد کی لاشیں لائی گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق امام بارگاہ پر حملہ کرنے والے 2 افراد تھے، دونوں نے امام بارگاہ میں داخل ہونے کی کوشش کی اور ان میں سے ایک نے فائرنگ کی اور دستی بم پھینکا۔ اس فائرنگ سے ایک حملہ آور اور 2 افراد ہلاک ہوئے۔ پولیس کے مطابق مرنے والے حملہ آور نے خودکش جیکٹ پہن رکھی تھی اور اس کی لاش ناقابل شناخت ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے صوبوں پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی ایکشن پلان پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ یہ بات انہوں نے کوئٹہ میں صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کی، جس میں دیگر وفاقی اور صوبائی حکام کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا،
آپ اس ایکشن پلان کو صحیح طرح سے افیکٹولی امپلیمنٹ کریں اور اس کے ٹینجیبل ریزلٹس جو ہیں وہ قوم دیکھے۔ اب کسی صوبے کی پیس بہتر ہے، کسی کی کم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک ہی پیس پہ چلنا چاہیے، ایک ہی ہماری سپیڈ ہونی چاہیے اور اس میں ایک دوسرے کو بلکہ سبقت لے جانے کی ایک ہماری ریس ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 2014 میں افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں شہریوں کی ہلاکتوں میں 22% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، جو گزشتہ 6 سال میں ایک ریکارڈ ہے۔ کابل سے سید انور۔
اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال نصب شدہ بموں اور دیگر طریقوں کے نسبت زمینی کارروائیوں کے نتیجے میں شہریوں کی ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ 54% شہریوں کی ہلاکتیں اور زخمی ہونے کا باعث زمینی آپریشنز ہیں اور یہ افغان بچوں اور خواتین کے موت کا سب سے بڑا سبب بنا ہے۔
بھارتی کوسٹ گارڈ کے ایک سینئر افسر کی ایک ویڈیو میں انکشاف ہوا ہے کہ 31 دسمبر کی رات انہوں نے پاکستانی کشتی کو اڑانے کا حکم خود دیا تھا۔ شمائلہ خان۔
بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کی جانب سے یہ ویڈیو جاری کیا گیا ہے، جس میں کوسٹ گارڈ کے نائب انسپیکٹر جنرل بی کے لوشالی تقریر کرتے ہوئے دعویٰ کر رہے ہیں کہ 31 دسمبر کی رات مبینہ طور پر پاکستان کی طرف سے بھارتی سمندری حدود میں داخل ہونے والی کشتی کو اڑانے کا حکم خود انہوں نے دیا تھا۔ اس سے پہلے بھارتی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا تھا کہ کشتی پر دہشت گرد سوار تھے، تو اس میں سوار افراد نے خود ہی اس میں آگ لگا دی تھی۔
یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو نے تصدیق کی ہے کہ ان کی بیشتر فوج کو مشرقی یوکرین کے اہم علاقے دیبالستیف سے واپس بلا لیا گیا ہے، جبکہ روسی باغیوں کی عالمی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ مزید امبر شمسی سے۔
یوکرین کے ٹی وی چینلز پر یوکرین ٹینکس اور تھکے ہوئے فوجی واپس جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب دیبالستیف میں باغیوں کے حملے کی عالمی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ امریکہ نے روس پر منسک میں ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کے خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے اتفاق رائے سے جنگ بندی کے معاہدے کی توثیق کر دی ہے۔ امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر روس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا رہا تو یہ اس کے لیے مہنگا پڑے گا۔
امریکہ میں انتہا پسندی اور شدت پسندی کے خاتمے کی کوششوں کے لیے 3 روزہ عالمی اجلاس شروع ہوا ہے، جس میں دنیا بھر سے مندوبین شریک ہیں۔ اس اجلاس کا انعقاد گزشتہ چند ماہ میں آسٹریلیا، فرانس اور ڈنمارک میں شدت پسندوں کے حملوں کے بعد ہو رہا ہے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ تارکین وطن سے رابطہ کیا جائے، جو شاید خود کو اہمیت نہ ملنے کی وجہ سے انتہا پسندی کی جانب مائل ہو رہے ہیں۔ نائجیریا کی فوج نے کہا ہے کہ ملک کے شمال مشرقی حصے میں مونگونو قصبے کا کنٹرول حاصل کرنے پر فوج کی جانب سے بوکو حرام کے قریباً 300 جنگجو مارے گئے ہیں۔ ایک دفاعی ترجمان نے کہا ہے کہ کچھ اسلامی شدت پسند حراست میں بھی لیے گئے ہیں۔ تاہم بوکو حرام کے جنگجوؤں کی ہلاکت کے بارے میں اسی قسم کی اطلاعات نائجر، چاڈ اور کیمرون نے بھی دی ہیں، جو شدت پسندوں کے خلاف جاری مہم میں شریک ہیں۔ نائجیرین فوج نے کہا ہے کہ انہوں نے مونگونو قصبے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ تارکین وطن کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم آئی او ایم کا کہنا ہے کہ گزشتہ 5 دنوں میں شمالی افریقہ سے آنے والے 4,000 تارکین وطن کو بحیرہ روم پار کرتے ہوئے بچایا گیا ہے۔ آئی او ایم کے ڈائریکٹر ولیم لیسی سوئنگ نے اٹلی کے کوسٹ گارڈز اور نیوی کی تعریف کی ہے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ایک بھیانک صورتحال سے بچایا ہے۔ ان میں سے بہت سے تارکین وطن افریقہ سے آتے ہیں اور لیبیا کے راستے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی ہے، اسلام آباد کی امام بارگاہ میں دھماکہ، کم سے کم 2 افراد ہلاک۔ اور ہم آج پروگرام کی ابتدا اسی خبر سے چلیں گے جس کے لیے ہم اسلام آباد میں براہ راست رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی کوری روڈ پر واقع امام بارگاہ میں نماز کے دوران دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 2 افراد ہلاک اور 7 نمازی زخمی ہوئے ہیں، جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اسپتال کے ذرائع کے مطابق واضح رہے کہ گزشتہ 3 ہفتوں میں پاکستان کے مختلف شہروں میں امام بارگاہوں پر ہونے والا یہ 3rd حملہ ہے جس میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس وقت سیکیورٹی فورسز نے اس علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اور ہمارے ساتھ ہی اسلام آباد سے شہزاد ملک ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی شہزاد، اس کی مزید کیا تفصیل ہے اس حملے کی؟
جی ہمارا یہ جو کچرے سے چھینا ہے امام بارگاہ، وہاں پر یہ اب سے کچھ دیر پہلے یہ حملہ ہوا ہے، اور اہلی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ 2 خودکش حملہ آور آئے تھے، جن میں سے ایک نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ اسی بندے نے جو فائرنگ کر رہا تھا اس نے ہینڈ گرینیڈ بیٹھا پھینکا، جس کی وجہ سے اس کا ایک اپنا سر بھی اس میں جا بھاگ ہوا ہے۔ تو پولیس کے مطابق جو ابتدائی تفتیش ہے اس میں یہی چیز سامنے آئی ہے کہ اس میں ہلاکوں کی تعداد 3 ہے، جبکہ 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ اس امام بارگاہ پہ یہ 3rd خودکش حملہ ہے، اور اس دفعہ جو ابھی جو واقعہ ہوا اس میں خودکش حملہ ہوا تھا، اس کی وہ جو انہوں نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی وہ تو ابھی تک نہیں پہنی، تو جس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار وہاں پر پہنچے ہیں اور ان کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا جو خودکش جو ہلاک ہوا ہے اس کا جو دوسرا ساتھی تھا وہ بھی گزار لگ ہی رہا ہے، تو اس نے کچھ جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور وہ بھی اسی علاقے میں موجود ہے، اس کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔
جی شہزاد، ہمیں یہ بتائیے کہ گزشتہ 3 ہفتوں میں 3 حملے ہو چکے ہیں، آج یہ 3rd حملہ ہے، اور آپ نے کہا کہ اس امام بارگاہ پر بھی یہ 3rd حملہ ہے، تو پھر یہاں پر سیکیورٹی کے کیا انتظامات تھے؟
جی یہاں پر تو سیکیورٹی کے انتظامات بظاہر لگ یہی رہا ہے کہ صرف یہ الفاظی جنگ ہی ہے، یہ دوسرے بتاتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہم نے سیکیورٹی لگائی ہوئی ہے، حالانکہ یہاں پر کوئی پولیس اہلکار تعینات نہیں تھا۔ جو لوگ جو جہاں بھاگ ہوا ہے اس فائرنگ کے نتیجے میں، وہ بھی انہوں نے اپنی سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا تھا، اور وہ لوگ اپنی ذمہ داری اپنی مدد کے تحت ہی یہ کام کر رہے ہیں۔ اطلاعات بھی ہیں خفیہ اداروں نے، جو جڑواں پولیس کے جڑواں شہروں کی پولیس کے حکام ہیں، انہیں بتایا بھی ہوا ہے کہ جو ممکنہ ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہو سکتے ہیں، یہ جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی تک جڑوا شہر کے جو متعلقہ حکام ہے ان کی جانب سے ایسے اقدامات نہیں اٹھائے گئے جس سے یہ بظاہر یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہاں پر سیکورٹی تسلی بخش ہے۔
تو شہزاد، یہ ظاہر ہے کہ مذہبی دہشت گردی ہے، نظر آ رہا ہے امام بارگاہ پر حملہ ہوا ہے، کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے کیا اس کی؟
جی ابھی تک تو اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی, لیکن ظاہر ہے کہ ابھی تک ٹیم کی طرف سے میڈیا کو اوکلان سے میڈیا کے اہلکاروں سے بھی میڈیا کے جو لوگ ہیں ان سے رابطہ نہیں کیا گیا. لیکن بظاہر پولیس کا یہ کہنا ہے, پولیس کا بظاہر لگ یہی رہا ہے کہ یہ جو مذہبی مناسبت جو پھیلانے والے لوگ ہیں یہ انہی کا کام ہے. باہر پولیس نے ابھی تک کسی میں اس واقعے میں جو مذہبی افراد ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ یہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہو سکتا ہے یا اس واقعے میں کون سے لوگ ملوث ہو سکتے ہیں.
شہزاد ملک, ظاہر ہے کہ یہ دارالحکومت ہے اور یہاں پر سب اعلی حکام بھی موجود ہیں, خود وزارت داخلہ پوری یہاں موجود ہے. کیا اس حملے کے بعد کسی اعلی افسر نے یا خود وزیر داخلہ نے وہاں گئے کوئی معائنہ کیا اس کا, امام بارگاہ وغیرہ کا, یا کچھ کہا انہوں نے, کوئی بیان ہی دیا؟ کم سے کم بہت مختصر بتائیے گا پلیز.
جی ابھی تک تو کوئی بھی نہیں آیا. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر داخلہ ان دنوں سرکاری دورے پر امریکہ گئے ہوئے ہیں, لیکن سیکرٹری داخلہ جن کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پالیسیز بناتے ہیں, وہ بھی ابھی تک جائے حادثہ پر نہیں پہنچے. سیکرٹری داخلہ تو دور کی بات ہے, اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ حکام بھی یہاں پر نہیں پہنچے, صرف ڈی ایس پی اور ایس پی رینک کے افسران یہاں پر موجود ہیں, باقی یہاں سوال کوئی بھی موجود نہیں ہے.
جی اسلام آباد سے شہزاد ملک آپ کا بہت شکریہ. اور اس وقت ہماری بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر شہ سرخی یہی ہے, تازہ ترین تفصیلات آپ یہاں آ کر پڑھ سکتے ہیں. ہم چلتے ہیں بلوچستان, جہاں وزیر اعظم نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کے واضح نتائج نظر آنے چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ سیاسی اور عسکری قیادت کی جانب سے تشکیل دیے گئے قومی لائے عمل پر عمل درآمد کے لیے بلوچستان حکومت کو ہر طرح کی مدد بھی فراہم کی جائے گی. اس اجلاس میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی شامل تھے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
اپیکس کمیٹی کا اجلاس گورنر ہاؤس کوئٹہ میں منعقد ہوا, جس میں گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی, وزیر اعلی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ, وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل رائل شریف, کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر کے علاوہ دیگر حکام نے شرکت کی. وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ کی بلوچستان کے اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں یہ پہلی شرکت تھی. اجلاس میں بلوچستان میں قومی ایکشن پلان پر اب تک ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی ایکشن پلان کو اتفاق رائے سے تشکیل دیا گیا ہے جس پر قوم مؤثر عمل درآمد چاہتی ہے.
فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, آرمی کی طرف سے جس قسم کی بھی مدد آپ کو چاہیے وہ مدد آپ کو مزید اور دی جا سکے تاکہ آپ اس ایکشن پلان کو صحیح طرح سے افیکٹولی امپلیمنٹ کریں اور اس کے ٹینجیبل ریزلٹس جو ہیں وہ قوم دیکھے, صرف صوبے کے لوگ نہیں.
اجلاس کو بلوچستان میں قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کے بارے میں بریفنگ دی گئی. باخبر ذرائع کے مطابق اجلاس کو صوبائی حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ اب تک بلوچستان سے دہشت گردی کے 53 کیسز ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے لیے وفاقی حکومت کو بھیجے گئے ہیں. اجلاس کو شدت پسند تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد کی گرفتاری اور مختلف کارروائیوں میں مارے جانے والے شدت پسندوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں اس امر پر خوشی کا اظہار کیا کہ بلوچستان میں ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے سب اکٹھی کوششیں کر رہے ہیں.
لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج جو ہے وہ گورنمنٹ آف دی پروونس آف بلوچستان, دی فیڈرل گورنمنٹ, دی آرم فورسز آف پاکستان آر ٹوگیدر آن دا سیم پیج اینڈ سٹنگ آن ون ٹیبل. یہ ایک دوسرے کی ایفرٹس کو کمپلیمنٹ ہم کر رہے ہیں, صوبے کی بھرپور مدد کر رہے ہیں اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے, آرم فورسز اپنا رول پلے کر رہے ہیں.
ان کا کہنا تھا قومی ایکشن پلان میں بعض چیزیں آسان اور بعض مشکل ہیں, لیکن ہم نے مشکل فیصلے کرنے ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی کرنا ہے. وزیر اعظم نے صوبوں پر زور دیا کہ وہ قومی ایکشن پلان پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنائیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں.
اب کسی صوبے کی پیس بہتر ہے, کسی کی کم ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک ہی پیس پہ چلنا چاہیے, ایک ہی ہماری سپیڈ ہونی چاہیے اور اس میں ایک دوسرے کو بلکہ سبقت لے جانے کی ایک ہماری ریس ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں.
اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم کور ہیڈ کوارٹر گئے, جہاں انہوں نے سیاسی رہنماؤں اور فوجی حکام کے ایک اجتماع سے خطاب کیا. اس اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں نئی شروعات کا آغاز ہو گیا ہے.
آپ سب کو یہاں پر دیکھ کے پولیٹیکل لیڈرشپ بھی موجود ہے اور اس میں فوج کے افسران اور جوان بھی موجود ہیں. پاکستان میں ماشاءاللہ ایک نئی شروعات ہو رہی ہے کہ ہم سب ایک ہو کر پاکستان کو ہر قسم کی گرداب سے اور مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوشائند بات ہے.
وزیر اعظم نے کہا کہ پورے ملک میں پیغام جانا چاہیے کہ سیاسی اور فوجی قیادت ملکی مسائل کے حل کے لیے ایک ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اس خبر کے تناظر میں ہم نے بلوچستان کے ایک سینئر مدیر اور تجزیہ نگار صدیق بلوچ سے بات کی اور یہ پوچھا کہ بلوچستان میں دو طرح کی دہشت گردی ہے، ایک تو ملک بھر کی طرح مذہبی دہشت گردی اور دوسرے قوم پرستوں کی کارروائیاں بھی یہاں جاری ہیں. کیا ایسا لگتا ہے کہ قوم پرستوں کے کیسز بھی ملٹری کورٹس میں جائیں گے؟
دیکھیں، میرا خیال یہ کہ ان کی ذاتی خواہش تو یہی ہے کہ یہ ملٹری کورٹس میں جائیں اور ان کو ایک ساتھ ایک حلے میں ڈیل کریں، ان کی کوشش یہ ہے حکمرانوں کی. حالانکہ یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. بلوچ کا جو ہے وہ ریلیجیس ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں، فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی ہے بھی تو وہ پراکسی ہے، اس کا نیشنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ریلیجیس فینیٹک ہے. جیسے دوسرے علاقوں میں ہے ویسے ادھر بھی ہے، اکا دکا ہے، گروپس ہیں، سب کچھ ہے. لشکر جنگی آپریٹ کرتا رہتا ہے اور شیعوں کے خلاف آپریٹ کرتا رہتا ہے. یہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. یہ ہوم گراؤن پولیٹیکل موومنٹ ہے فار پولیٹیکل رائٹس اور یہ ایک پروٹیسٹ کا ذریعہ ہے پچھلے 170 سال سے. جب بھی بلوچ ناراض ہوتا ہے تو بندوق لے کے ایون قبائلی جھگڑے میں وہ پار پہ چڑھا جاتا ہے.
لیکن صدیق بلوچ صاحب، اگر وہ اپنے حقوق کے لیے بندوق اٹھاتا ہے اور دوسرے کو گولی مارتا ہے تو پھر تو وہ شدت پسندی اور دہشت گردی کے زمرے میں آ جائے گا نا.
لیکن اس میں تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ زیادہ تر لوگ انہوں نے نہیں کیا ہے، کیے ہوئے ہیں ان سے، یہ نہیں کہتا میں نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کی تعداد پرسنٹیج جو ہے 10-15% سے زیادہ نہیں ہے. سارا کام جو ہے وہ پراکسیز نے کیا ہے. اچھا. ان کو بدنام کرنے کے لیے پورے ملک میں ہمدردی بڑھ رہی ہے، ہر طرح سے لاشیں بھجوائی جائیں، پنجاب میں بھجوائی جائے، سندھ میں جائے، سرائیکی ایریا میں لائی جائے، پٹھانوں کے پاس بھیج دی جائے.
تو صدیق بلوچ صاحب، کیا بلوچستان کی حکومت یہ چاہے گی کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جس طرح سے کیسز جائیں گے فوجی عدالتوں میں، تو بلوچستان کے لیے الگ حکمت عملی بنائی جائے؟
جی دیکھیں، پہلے تو وہ پبلکلی ایڈمٹ کر لیا تھا پرائم منسٹر نے کہ پولیٹیکل کیسز ہم نہیں بھیجیں گے، تو پولیٹیکل کنفلکٹ ہے. بلوچستان تو کنفلکٹ زون ہے نا. شروع میں جب نیشنل ایکشن پلان آیا تھا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جی پولیٹیکل کیسز کو ہم نہیں بھیجیں گے. یہاں تو یہ سارا کا سارا پولیٹیکل نیچر ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ان کی خواہش، دیکھیں جو ٹی وی پروپیگنڈا ہم دیکھ رہے ہیں نا، تو اس میں یہ ہے کہ وہ سب کو ایکویٹ کر رہے ہیں. فلاں فلاں گروپ جو ہے وہ لشکر جنگوی کے ساتھ اور ریلیجیس ملیٹنسی کے ساتھ جو ہے اس کو ایکویٹ کر رہے ہیں، برابر کر رہے ہیں. نظر آ رہا ہے کہ وہ کوشش یہ کریں گے کہ اس طرح کے کیسز بھی ملٹری کورٹ میں جائیں.
لیکن اگر کہیں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جو کارروائیاں ہیں، جیسے کہ پولیو کے ورکر کو اغوا کر لیا، اس کے بعد اس کی لاش ملی، اگر اس طرح کے واقعات ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر تو وہ کیسز بھیجے جا سکیں گے؟
نہیں، وہ تو بلوچ جو ہے وہ پولیو اس کے خلاف نہیں ہے، وہ تو خود ہی ایڈمٹ کرتا ہے، وہ تو خود ہی جاتا ہے اسپتال میں، وہ تو سب اس کی سپورٹ میں ہے.
یہ تو میں نے ویسے مثال
جی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ جو ہے یہ ریلیجیس، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ریلیجیس لوگ ہیں. وہ جو ہے کنسپٹ طالبان کا کہ جی یہ سب حرام ہے، تو وہ ان کی طرف سے ہے. لیکن یہاں جو ہے اگر کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ ٹیررزم ہے، وہ نیچرل ہے، وہ کیس جانا چاہیے. لیکن یہ جو اگر اس کا تعلق جنرل پولیٹیکل سچویشن سے ہے، تو میرے خیال میں وہ جب بھیجیں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں.
تو یہ جو پائپ لائن اڑا دی، بجلی کی تنصیبات کو اڑا دیا، گیس کی پائپ لائن، ریلوے کی جو لائنیں ہیں وہ آئے دن وہاں اڑتی رہتی ہیں، ان کو پھر کس زمرے میں رکھا جائے؟
یہی تو کوشش ہے، اس کو رکھا جائے، ایک ساتھ ہی ڈیل کیا جائے. یہ بالکل جیسے تحریک طالبان کا جو ٹیررزم ہے اور اس کو ایکویٹ کرا دیا، وہ تو شروع سے یہ فیصلہ میرے خیال میں ہو گیا اور یہ امپلیمنٹ کرائیں گے. اور یہ پروشل گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ اس طرح کی بات کو ایگری کرے. اگر ایگری کرے گا تو اس کی پولیٹیکل فیوچر جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جائے گی.
جو بلوچ قوم پرست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب بات ہو ہی نہیں سکتی، وہ بات پر آمادہ ہی نہیں ہے، تو پھر معاملات کیسے طے ہو پائیں گے وہاں کے بلوچستان کے؟
دیکھیے اس میں سے ایک آدھ گروپ ہے وہ کہتے ہیں بات چیت نہیں ہو سکتی, باقی دوسرے لوگ تو ہیں, گورنمنٹ خود بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے, گورنمنٹ کی کوئی نیت نہیں ہے. بات چیت آپ کریں گے تو اس کے لیے ماحول بنائیں, پہلے تو یہ جنگ بندی کریں, سی کو اور فوج کو وڈرا کریں, ان کو بیرکس میں بھیجیں, سویلین اتھارٹی کو ریسٹور کریں, یہ سب کام کرنے کے بعد کانفیڈنس بلڈنگ میجر کرنے کے بعد ہی آپ جائیں گے پھر بات کریں گے. ایسی صورت میں تو کوئی گن پوائنٹ پہ تو کوئی بھی بات نہیں کرے گا.
یہ تھے بلوچستان کے سینئر مدیر اور تجزیہ کار صدیق بلوچ. ملک میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے فوجی عدالتوں میں کون کون سے کیسز جانے چاہیے؟ قوم پرست رہنما اختر منگل کہتے ہیں کہ بلوچوں کے لیے فوجی عدالتیں کوئی نئی پیش رفت نہیں ہے.
جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے, یہ نہ ہی آج کا مسئلہ ہے اور نہ ہی میرے خیال میں یہ مسئلہ صرف ان احکامات سے حل ہونے والا ہے, لیکن بدقسمتی سے انہوں نے کوئی غور نہیں کیا. اب تو پانی بالکل وہ سر سے گزر چکا ہے. دہشت گردی پر قابو پانا ہے تو میرے خیال میں صرف کرنٹ جو احکامات ہیں صرف کافی نہیں ہوگا. کیا یہ دہشت گردی ایک دن میں رونما ہوئی, ایک ہی حکمرانوں کے دور میں یہ آئی ہے؟ اس کے پیچھے تو ان عوامل کو بھی آپ کو سامنے لانا پڑے گا کہ جنہوں نے اس دہشت گردی کے جو ہے بیج بوئے ہیں, ان لوگوں کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا؟ اس دہشت گردی کی کھیتی باڑی کرنے میں جنہوں نے مہارت حاصل کی تھی, جنہوں نے اس ملک کو دہشت گردی کی جو ایک تجربہ گاہ بنا دیا تھا. یہاں کی دہشت گردی نہ کہ صرف اس ملک میں جڑیں اپنی پیدا کی ہیں بلکہ اس ملک سے باہر بھی اس کے آثار اور اس کے قدم ہمیں اور آپ کو نظر آئیں گے. بلوچستان میں تو 1948 سے ریاستی دہشت گردی چلی آ رہی ہے. کیا ان قوانین سے اس ریاستی دہشت گردی کو بھی روکا جائے گا؟ جس ریاستی دہشت گردی سے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے, لوگوں کی مسخ شدہ لاشیں گرائی جاتی ہیں, بلوچستان میں پانچواں ملٹری آپریشن کیا جا رہا ہے, اس کا جواب ہمیں دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں.
تو پھر اختر بلوچ صاحب, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک یہ نہ ہو جائے, تو اگر اسی طرح سے شرائط اور کنڈیشنز عائد کی جاتی رہیں تو پھر یہ معاملات کیسے طے ہو پائیں گے؟
ہم نے بات کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا, لیکن بندوق کی نوک پر کبھی بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے.
لیکن اگر اب آپ کی اپنی حکومت, دیکھیں نا وہاں پر جو اس وقت حکومت ہے وہ ایک طرح سے نمائندہ حکومت ہے, اگر وہ لوگ آپ سے مذاکرات کے لیے آپ کو دعوت دیں تو کیا آپ لوگ جائیں گے؟
پہلے ہمیں یہ تو بتایا جائے وہ ہماری حکومت اپنی کب سے ہوئی, کیا وہ حکومت اتنی بااختیار ہے کہ وہ بات کر سکے؟ موجودہ حکومت کو یا اس سے پہلے کی جو حکومت ہیں ان کو تو میونسپل کارپوریشن کے جو اختیارات نہیں ہیں. کیا وہ بلوچستان میں جاری فوجی آپریشن کو روک سکتے ہیں؟ جب یہ اپوزیشن میں تھے انہوں نے یہی دعوے نہیں کیے تھے ہم حکومت میں آتے ہی جو مسنگ پرسن ہیں ان کو بازیاب کرائیں گے؟ اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو شاید وہ بازیاب کرے, جن کا واضح اظہار صوبے کے وزیر اعلیٰ نے اور اس کے کیبنٹ کے نمائندگان نے جو کیا ہوا ہے کہ ہم بے اختیار اس معاملے میں. جب ان کو بازیابی نہیں کرا سکتے, جب وہ مسخ شدہ لاشوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں کر سکتے, تو پھر ان سے مذاکرات کرنا میرے خیال میں بے معنی رہے گا.
اختر منگل صاحب, اب جو یہ نیشنل ایکشن پلان بنا ہے کہ جو مذہبی دہشت گردی کے کیسز ہیں فوجی عدالتوں میں جائیں گے, تو کیا وہ آباد کاروں کو مار رہے ہیں کہیں پر, وہ تخریبی سرگرمیاں کر رہے ہیں کہیں, ریل کی لائنیں اکھاڑی جا رہی ہیں, کیا آپ کے خیال میں وہ اس میں دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آنی چاہیے؟
یہ دہشت گردی کا ایک ملک کے لیے شاید ایک نیا قانون ہو, لیکن بلوچستان اور بلوچ لوگوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں. دہشت گردی کے قانون کے تحت لوگوں کو سزائے موت دی جائے گی. کیا جو مسخ شدہ لاشیں گرائی جا رہی ہیں ان کو کس عدالت نے سزا دی تھی؟ کئی سالوں تک ان کو عقوبت خانوں میں رکھ کر.
منگل صاحب, وہ اب عدالتوں نے وہ کیس اٹھا تو رکھا ہے نا, دیکھیے پاکستان کے سپریم کورٹ میں بھی وہ لاپتہ لوگوں کے کیسز چلتے رہے ہیں, بلوچستان میں بھی اس پہ بات ہو تو رہی ہے نا.
1947 سے پاکستان بھی چل رہا ہے ابھی بھی, لیکن ان عدالتوں سے ہمیں ملا کیا ہے؟ کیا اس سپریم کورٹ میں جس میں میں خود پیش ہوا تھا, 6 نکات جب ہم نے پیش کیے تھے, اسی وقت کی حکومت نے ہمارا مذاق نہیں اڑایا تھا؟ میں یہی سوال سپریم کورٹ سے پھر پوچھنا چاہتا ہوں, اس دن سے آج دن تک کتنے لوگوں کو جن کا تعلق بلوچستان سے ہو بازیاب کرایا گیا ہے؟ پیشیاں تو ہوتی رہی ہیں, ان کے لواکین ورثا ہر روز اپنے گھر کا سامان بیچ کر اسلام آباد تک چکر لگا کے سپریم کورٹ میں جو ہے انہوں نے حاضری دی, لیکن آج دن تک ایک شخص کو نہ بازیاب کرایا گیا ہے نہ ہی اس میں ملوث ان لوگوں کو کوئی سزا دی گئی، یہاں تک کہ ان کو قانون کے کٹہرے تک نہیں لایا گیا ہے. اس میں حکومت کو یا اسٹیٹ کو جو ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، جو بدقسمتی سے انہوں نے نہیں کیا. اگر حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی، سب نہیں تو ان میں سے 25% یا 20% لوگوں کو بازیاب کرایا جاتا اور یہ سلسلہ ختم کیا جاتا تھا، تو کم سے کم میرے جیسا آدمی ان سے جو ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہہ سکتا تھا کہ جی ہاں آپ آئیں، حکومت جو ہے اس معاملے میں سنجیدہ ہیں. میں جاؤں ان کے پاس کس طرح، میں ان سے بات کس طرح کروں کہ ہمارے گھر کے اپنے آنگن میں جو ہے لاشوں کے انبار کھڑے ہوئے ہیں، اب کون بات کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ جو کوئی بات کرنے آتا ہے تو وہ اپنے گھر سے غائب ہو جاتا ہے یا اس کے ورثاؤں کی جو ہے لاشیں برآمد ہوتی ہیں. تو اعتماد کا اس حد تک فقدان ہو گیا ہے کہ کوئی کسی پہ اعتماد ہی نہیں کرتا.
یہ اختر مینگل تھے.
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں،
ریم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
ہمارے نام نگار،
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ذیشان حیدر.
کرکٹ کے عالمی کپ میں سنسنی خیز اور دلچسپ مقابلوں کا سلسلہ پانچویں روز بھی جاری رہا. پول اے سے آج بنگلہ دیش اور افغانستان کی ٹیمیں مد مقابل ہوئیں اور بنگلہ دیش ایک روزہ میچوں میں پہلی بار افغانستان کو شکست دینے میں کامیاب ہوا. بنگلہ دیش نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 267 رنز بنائے. آل راؤنڈر شکیب الحسن 63 اور مشفق الرحیم 71 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. 268 رنز کے ہدف کے تعاقب میں افغانستان کی پوری ٹیم صرف 162 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. افغانستان کی جانب سے کپتان محمد نبی نے 44 اور سمیع اللہ شنواری نے 42 رنز کی اننگ کھیلی. مشفق الرحیم کو شاندار بلے بازی پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ وقار یونس کا کہنا ہے کہ بھارت کے خلاف میچ میں شکست کی ذمہ دار خراب بیٹنگ تھی اور ورلڈ کپ کے آنے والے میچوں میں پاکستانی بلے بازوں کو 300 رنز بنانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. وقار یونس کا کہنا تھا،
آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں ان پچوں پہ 300 رن، اور جس طرح کے اب رولز بن گئے ہیں 300 رن از اے پارٹ ٹوٹل، سو آئی تھنک ہمیں 300 رن چیز کرنا ہی ہوں گے. آگے میچز میں بھی ایسی صورتحال آئے گی جہاں پہ 300 پلس بھی رن ہو سکتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے.
پاکستان اپنا اگلا میچ 21 فروری کو ویسٹ انڈیز کے خلاف کرائسٹ چرچ میں کھیلے گا اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے فیلڈنگ کوچ گرانٹ لوڈن نے چند کھلاڑیوں کے مبینہ نامناسب رویے کے بارے میں پاکستانی کرکٹ بورڈ سے شکایت کی ہے. گرانٹ لوڈن نے کہا ہے کہ اگر ان کھلاڑیوں نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو وہ ورلڈ کپ کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے. انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان آئن مورگن کا کہنا ہے کہ وہ اپنی موجودہ خراب فارم کی وضاحت نہیں دے سکتے. آئن مورگن گزشتہ 5 میچوں میں سے 4 میں ایک بھی رنز نہیں بنا پائے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ میں نہیں جانتا ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے اپنی ٹیکنیک میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. اور فٹ بال کی چیمپئنز لیگ میں آج 2 میچز کھیلے جائیں گے، جبکہ گزشتہ روز کھیلے گئے میچز میں بائرن میونخ اور شیکھٹار ڈونیتسک، جبکہ چیلسی اور پی ایس جی کے درمیان میچز برابری پر ختم ہوئے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے ذیشان حیدر. امریکہ میں پہلی بار ایک پاکستانی شہری پر ان دستاویزات کی بنیاد پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے جو امریکہ کو ایپٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے گھر سے ملی تھی. یہ رپورٹ آگے آنے کو ہے، لیکن یہاں پر سیربین نصف کو پہنچا. اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ نخبت ملے.
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی کوری روڈ پر واقع امام بارگاہ میں حملے کے نتیجے میں ایک حملہ آور سمیت کم سے کم 3 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کوئٹہ میں آج اپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی ایکشن پلان پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 2014 میں افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں شہریوں کی ہلاکتوں میں 22% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، جو گزشتہ 6 سال میں ایک ریکارڈ ہے۔ بھارتی کوسٹ گارڈ کے ایک سینئر افسر کی ایک ویڈیو میں انکشاف ہوا ہے کہ 31 دسمبر کی رات انہوں نے پاکستانی کشتی کو اڑانے کا حکم خود دیا تھا۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو نے تصدیق کی ہے کہ ان کی بیشتر فوج کو مشرقی یوکرین کے اہم علاقے دیپال سٹیف سے واپس بلا لیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر ہے، اسلام آباد کی امام بارگاہ میں دھماکہ ہوا ہے، کم سے کم 2 افراد ہلاک ہیں۔ اس کی تفصیلات ہم نے آپ کو پروگرام کے پہلے حصے میں سنوائی اور یہ ہماری شہ سرخی اس وقت یہی ہے۔ ہم رخ کریں گے امریکہ کی طرف، جہاں پہلی بار ایک پاکستانی شہری پر ان دستاویزات کی بنیاد پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے جو امریکہ کو ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے گھر سے ملی تھی۔ عابد نصیر کو 2010 میں برطانیہ سے گرفتار کیا گیا۔ ایک برطانوی عدالت نے عابد نصیر کے خلاف ناکافی شہادتوں کی وجہ سے مقدمہ خارج کر دیا تھا، لیکن انہیں 2013 میں امریکہ کے حوالے کر دیا گیا، جہاں اب ان کے خلاف مقدمہ جاری ہے۔ عابد نصیر کا موقف ہے کہ وہ بالکل بے گناہ ہیں۔ نیو یارک سے برجیش اپادھیائے کی رپورٹ۔
عابد نصیر 28 سال کے پاکستانی شہری جن پر الزام ہے کہ وہ امریکہ، برٹن اور ڈنمارک میں 11 ستمبر 2001 کے بعد کے سب سے بڑے حملے کو انجام دینے کی سازش میں شامل تھے۔ منگل کو نیو یارک کی ایک عدالت میں سرکاری وکیل نے ان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا یہ شخص مینچسٹر سیل کا سرگنا تھا۔ ان پر القاعدہ کے کہنے پر برٹن کے مینچسٹر شہر میں کئی بڑے حملے کرنے کی سازش اور نیو یارک کے ٹرین اسٹیشنوں پر دھماکے کرنے کی ناکام کوشش میں گرفتار امریکہ میں رہنے والے 3 افراد کی مدد کرنے کا بھی الزام لگا۔ اس کے علاوہ اس معاملے میں پہلی بار امریکہ میں کسی کیس میں اسامہ بن لادن کے خلاف ہوئے ایبوٹ آباد آپریشن سے برآمد دستاویز کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ سرکاری وکیل کے مطابق اس میں ایک خط ہے جس کے ذریعے اسامہ بن لادن کو ان حملوں کی تیاری کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی۔ ثبوت کے طور پر لڑکیوں کے نام والے فرضی ای میل اکاؤنٹس جن کے ذریعے عابد نصیر مبینہ طور پر کوڈ ورڈز کا استعمال کر کے پاکستان میں موجود القاعدہ کے ہینڈلر کے ساتھ رابطہ کرتے تھے، ان کا بیورہ بھی جوری کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ برٹن کی عدالت نے عابد نصیر اور ان کے دوستوں کو یہ کہتے ہوئے رہا کر دیا تھا کہ ثبوت کافی نہیں تھے، لیکن اس معاملے کو سامنے لانے والی اسی خفیہ ایجنسی MI5 کے ایجنٹس کو یہاں گواہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں کے سرکاری وکیل کا کہنا ہے کہ ثبوت اتنے پختہ ہے کہ جوری کو عابد نصیر کو گنہگار ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ عابد نصیر اپنے کیس کی پیروی خود ہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے خود کو بے گناہ بتاتے ہوئے کہا کہ جن فرضی ای میل اکاؤنٹس کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، ان کا استعمال وہ لڑکیوں سے دوستی بڑھانے کے لیے کرتے تھے اور اسی کے ذریعے ملی ایک لڑکی سے وہ نکاح بھی کرنے والے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ برٹن القاعدہ کے کہنے پر نہیں، صرف تعلیم حاصل کرنے آئے تھے۔ 2009 میں برٹن میں ان کی گرفتاری کے بعد پشاور میں ان کے والد نے بھی بی بی سی کو بتایا تھا کہ ان کا جہادیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔
We are never involved and we cannot think about that. Only education and prayers and fasting and that type, we are never involved.
اس معاملے میں ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اگر برٹن کی عدالت نے انہیں بری کر دیا تو پھر انہیں امریکہ کیوں بھیجا گیا؟ برٹن میں لارڈ کارلائل نے وہاں کے دہشت گردی قانون اور اس پورے معاملے پر ایک رپورٹ پیش کی تھی۔
The fact is that legal standards are applied to extradition. They are generally speaking robust legal standards. The judges who deal with extradition are absolutely expert in it.
نیو یارک کے ٹرین اسٹیشنوں پر دھماکوں کی سازش کے معاملے میں ایک شخص کو عمر قید کی سزا ہو چکی ہے اور سرکاری وکیل اس معاملے کو اسی پلاٹ کے ایک حصے کی طرح پیش کر رہی ہیں۔ اگر عابد نصیر کو گنہگار پایا گیا تو انہیں بھی عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ برجیش اپادھیائے، بی بی سی، نیو یارک۔
امریکہ میں انتہا پسندی اور شدت پسندی کے خاتمے کی کوششوں کے لیے 3 روزہ عالمی اجلاس شروع ہوا ہے جس میں دنیا بھر سے مندوبین شریک ہیں۔ بی بی سی آن لائن کی رپورٹ سنیے اطہر کاظمی سے۔
یہ اجلاس گزشتہ سال اکتوبر میں کینیڈا، دسمبر میں آسٹریلیا، جبکہ رواں سال جنوری میں فرانس اور اس کے بعد اسی ماہ ہی ڈنمارک میں ہونے والے حملوں کے بعد منعقد کیا جا رہا ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ تارکین وطن سے رابطہ کیا جائے جو شاید خود کو اہمیت نہ ملنے کی وجہ سے انتہا پسندی کی جانب مائل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف معاشروں میں آباد ان تارکین وطن کو کوئی مثبت متبادل دینا ہوگا۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ جن ممالک میں یہ لوگ آباد ہیں وہاں ان افراد کو اسی سرزمین سے تعلق کا احساس دلانا ہوگا تاکہ دہشت گرد ان میں خوف، تنہائی، نفرت اور ہتک کا احساس نہ پھیلا سکیں۔ وائٹ ہاؤس کا خیال ہے کہ خاص طور پر یورپی ممالک دہشت گردوں کے حملوں کا نشانے پر ہیں کیونکہ اکثر ان معاشروں میں تارکین وطن بہتر انداز سے ضم نہیں ہو پاتے۔ نامہ نگاروں کے مطابق وائٹ ہاؤس یہ بھی چاہتا ہے کہ اپنی سرزمین پر پروان چڑھنے والے دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے اور امریکیوں کو انتہا پسندی کی جانب جانے، اس سے منسلک ہونے سے روکنے اور خاص طور پر بگڑے ہوئے نوجوانوں کو رائے راست پر لانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ جمعرات کو وزارت خارجہ میں لگ بھگ 60 ممالک کے مندوبین سے خطاب سے قبل بدھ کو امریکی صدر اوباما وائٹ ہاؤس میں جاری اس اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ان 60 ممالک میں اردن، یورپ، مصر، متحدہ عرب امارات، کویت اور فرانس بھی شامل ہیں۔ اجلاس کا انعقاد مشرق وسطی میں دولت اسلامیہ کے بڑھتے ہوئے اثرات پر بین الاقوامی برادری کے بڑھتے ہوئے خدشات کے تناظر میں بھی ہو رہا ہے۔ اپنے خطاب میں امریکی نائب صدر مسٹر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد مقامی رہنماؤں سے بڑے پیمانے پر رابطہ کرنا تھا تاکہ تمام امریکی، خاص طور پر وہاں موجود مسلمان، خود کو معاشرے میں ضم سمجھیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ اس اجلاس سے جو سب سے اہم سبق سیکھتا ہے وہ معاشرے کی ہر فرد کی شمولیت کا ہے اور یہ کہ قومی سلامتی معاشرے کی اجتماعیت کے احساس سے بنتی ہے۔ جو بائیڈن نے تسلیم کیا کہ امریکہ نے اس معاملے کو درست طور پر نہیں لیا لیکن اسے انضمام کا وسیع تجربہ ہے اور امریکی سسٹم میں مختلف معاشرتی گروہوں کی شمولیت امریکہ کا خواب ہے۔
رپورٹ پیش کر رہے تھے اطہر کاظمی اور یہ رپورٹ آپ بی بی سی اردو آن لائن پر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ افغانستان کے بارے میں اقوام متحدہ کی ایک نئی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2014 میں افغانستان میں جاری جنگ میں شہریوں کی ہلاکتوں میں 22% اضافہ ہوا ہے جو گزشتہ 6 سال میں ایک ریکارڈ ہے۔ رپورٹ کی تفصیل کے ساتھ کابل سے سعید انور۔
افغانستان میں جاری جنگ کی وجہ سے گزشتہ چند سالوں میں عام افغان شہریوں کی ہلاکتوں میں ہر سال مسلسل طور پر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج افغانستان میں اقوام متحدہ کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سال 2014 میں متحارب گروہوں میں جنگ کے نتیجے میں عام شہریوں کی ہلاکتوں میں 22% سے زائد اضافہ ہوا ہے جو گزشتہ 6 سال میں ایک ریکارڈ ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے دفتر کے انسانی حقوق کے شعبے کے سربراہ جورجیت گیگن:
The UN documented 10,548 civilian casualties in 2014.
اقوام متحدہ نے سال 2014 میں 10,548 عام شہریوں کے ہلاکت اور زخمیوں کو رجسٹرڈ کیا ہے۔ سال 2009 سے لے کر اب تک یہ عام شہریوں کے ہلاکت اور زخمی ہونے کا سب سے زیادہ تعداد ہے۔ ان میں سے 3,699 عام شہری مارے گئے ہیں جس میں 22% اضافہ ہوا ہے اور 6,000 سے زیادہ عام شہری زخمی ہوئے ہیں جو کہ 21% اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مجموعی طور پر سال 2014 میں عام شہریوں کی ہلاکت اور زخمیوں میں 22% اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال نصب شدہ بموں اور دیگر طریقوں کی نسبت زمینی کارروائیوں کے نتیجے میں شہریوں کی ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ 54% شہریوں کی ہلاکتیں اور زخمی ہونے کا باعث زمینی آپریشنز ہیں اور یہ افغان بچوں اور خواتین کے موت کا سب سے بڑا سبب بنا ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سربراہ نکولس ہیسم کہتا ہے کہ سال 2014 میں شہری ہلاکتوں اور زخمیوں میں اضافہ افغان شہریوں کے تحفظ کے عزم میں ناکامی کا ثبوت ہے.
The thousands of Afghan children, women and men killed and injured in 2014.
سال 2014 میں ہزاروں افغان بچے، عورتیں اور مردوں کے ہلاکت عام شہریوں کے تحفظ کے عزم میں ناکامی کا ثبوت ہے. یہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کے خلاف ورزی ہے. اگلے بار جب ہم پریس کانفرنس کریں گے تو ہم اور افغان عوام چاہتے ہیں کہ جنگ میں شامل تمام دڑے عام شہریوں کے حفاظت کے حوالے سے اہم قدم اٹھائے ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ممکن ہے اور ایسا ہونا چاہیے.
We believe this is possible and it must be done.
ان کا کہنا ہے کہ جنگ میں شامل فریقین کے لیے شہریوں کا تحفظ پہلی ترجیح ہونی چاہیے اور اس کے لیے جو دعوے کیے جاتے ہیں ان پر عمل کیا جائے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تناسب کے اعتبار سے 72% واقعات کے ذمہ دار حکومت مخالف عناصر ہیں، جبکہ 14% کے ذمہ دار حکومتی فوج پر ہے، جن میں 12% کارروائیاں افغان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کی گئی ہے، جبکہ 2% کارروائیاں افغانستان میں موجود بین الاقوامی افواج کی جانب سے عمل میں آئی ہیں. طالبان نے ابھی تک اس رپورٹ کے حوالے سے رد عمل نہیں دکھایا ہے، لیکن گزشتہ سالوں میں طالبان ہمیشہ اس طرح کے رپورٹوں کو مسترد کر چکے ہیں. سعید انور، بی بی سی، کابل.
یوکرین کی صدر نے تصدیق کی ہے کہ جنگ سے متاثرہ اہم علاقے سے بیشتر یوکرینی افواج واپس جا چکی ہے، تاہم اسی علاقے میں گزشتہ شب باغیوں کے ایک حملے کی بین الاقوامی سطح پر شدید مذمت کی جا رہی ہے، لیکن روس نے خبردار کیا ہے کہ اسے بنیاد بنا کر امن معاہدے کو کمزور کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے. آئیے سنتے ہیں بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
مشرقی یوکرین کے علاقے ڈبالچیف پر کل رات باغیوں کے کیے گئے حملے کی بین الاقوامی سطح پہ مذمت کی جا رہی ہے اور اسے جنگ بندی کے حالیہ معاہدے کی مکمل خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے. یورپی یونین میں خارجہ پالیسی کی چیف فریڈریکا موغرینی نے روس نواز باغیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لڑائی بند کریں اور صف اول کی پوزیشن سے بھاری ہتھیاروں کو نکالیں.
مجھے کہنے دیں کہ یوکرین کے علاقے دبالتسیو میں اس رات کو ہونے والے واقعات جنگ بندی کے معاہدے کی واضح خلاف ورزی تھی. نہ صرف یورپی یونین بلکہ پوری بین الاقوامی برادری اقوام متحدہ کی کل منظور کی جانے والی قرارداد کے ساتھ ساتھ پچھلے ہفتے طے پانے والے ملک معاہدے کے ہر نقطے پر پورا پورا عمل درآمد چاہتی ہے، اور یہ اہم ہے کہ سب سے پہلے علیحدگی پسند روس اس پر عمل پیرا ہو، جنگ بندی سے لے کر ہتھیاروں کی واپسی تک.
ادھر روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا ہے کہ یوکرین کے علاقے ڈبالچیف میں باغیوں کا حملہ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں تھا، کیونکہ جس وقت منسک میں مشرقی یوکرین میں جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط ہوئے یہ علاقہ باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں کا حصہ تھا. ماسکو میں صحافیوں سے بات چیت میں مسٹر لاوروف نے خبردار کرتے ہوئے کہا،
ہم امید کرتے ہیں کہ یہ عمل جاری رہے گا اور اس معاہدے کو کمزور کرنے کے لیے ڈبالٹسیو کی موجودہ صورتحال کو استعمال نہیں کیا جائے گا.
اس سے قبل یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ حکومتی فوجی دستے ڈبالچیف سے واپس آ رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ 80% فوجی آج ہی چلے گئے تھے اور باقی بھی جلد ہی چلے جائیں گے. یوکرینی ٹیلی ویژن پہ یوکرینی ٹینکوں اور تھکے ہارے سپاہیوں کے چہرے دکھائے جا رہے ہیں. گزشتہ ہفتے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کے باوجود یہ فوجی باغیوں کے حملوں کی زد میں رہے. ملک کے صدر پیٹرو پوروشینکو کے مطابق فوجی انخلا ترتیب وار اور منظم طریقے سے ہو رہا ہے. یوکرینی ٹی وی پر صدر پیٹرو پوروشینکو کو ایئر فیلڈ پر فوجی یونیفارم میں بات کرتے ہوئے دکھایا گیا. وہ کہہ رہے تھے،
یوکرینی فوجی دستوں نے اپنی سرزمین کا بھرپور دفاع کیا ہے جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا. انہوں نے ان کا گھیراؤ کرنے والوں کو بھرپور جواب دیا اور ڈبالٹسیو کو اپنے کمانڈر ان چیف کے احکامات پر چھوڑ دیا، اور یہ حکم میں نے کل ہی دیا تھا.
واضح رہے کہ جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود ڈبالٹسیف کے علاقے میں لڑائی جاری ہے اور روس کے حمایت یافتہ باغیوں نے اس کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوتن نے یوکرین کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ڈبالٹسیف شہر میں اپنے فوجیوں کو باغیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی اجازت دے۔ مسٹر پیوتن نے امید ظاہر کی ہے کہ باغی کسی بھی پکڑے جانے والے فوجی کو ان کے اہل خانہ کے پاس واپسی کی اجازت دیں گے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے فوری طور پر علاقے میں جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کیا شمائلہ خان نے۔ حالات حضرہ کا پروگرام سیربین جاری ہے۔ ایشیا کے مختلف ممالک میں پائی جانے والی جان لیوا بیماری نے اب بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا رخ کر لیا ہے، جہاں دو لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے اور درجنوں افراد اس وائرس سے متاثر ہیں۔ کشمیر میں گزشتہ برس کے تباہ کن سیلاب سے طبی سہولتوں کا ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور سوائن فلو کی تشخیص یا علاج کے اسباب نہ ہونے کے برابر ہیں۔ حکام نے وہاں جانے والے سیاحوں کے لیے ایک تنبیہ جاری کی ہے اور 6 ماہ سے بند تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں توسیع کی سفارش کی گئی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
گو پورے بھارت میں H1N1 نامی وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 600 سے تجاوز کر چکی ہے۔ کشمیر میں سیلاب سے سرکاری ڈھانچے کی تباہی اور ادویات کی قلت کے باعث اس بیماری سے متعلق لوگوں میں خدشات پائے جاتے ہیں۔ سیلاب سے محفوظ رہنے والے واحد ہسپتال شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یا سکمز کے سربراہ شوکت زرگر نے آج اس بات کی تصدیق کی کہ کشمیر میں سوائن فلو کے خلاف کوئی انسدادی پالیسی موجود نہیں ہے۔
71 کیسز ہم نے جو کنفرم کیے ہیں، لیکن ان میں 2 کی ڈیتھ ہوئی ہے، باقی لوگ جو ان کا ٹریٹمنٹ ملا وہ گئے ہیں۔ ہم ویٹ کریں گے 2-4 دن، ابھی تو ہے، سکول میں بھی ٹائم ہے۔ اگر یہ بڑھ گیا، ریٹ بڑھ گیا، ٹیسٹ تو سارے ہمارے پاس آتے ہیں۔
حکام نے ریاست کی سرحد جموں میں لکھن پور کے مقام پر ایک معائنہ مرکز قائم کیا ہے اور ہوائی اڈے پر بھی جانچ کا انتظام کیا گیا ہے۔ شوکت زرگر کہتے ہیں
کوئی ٹورسٹ یہاں نہیں آئے گا بخار لے کے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس وائرس ہوتا ہے جسم میں ہوتا ہے، لیکن اس دن 4-5 دن کے بعد جب وہ کہیں گھومتے ہیں اس وقت بخار ہو جاتی ہے۔
قابل ذکر ہے کشمیر میں تعلیمی ادارے گزشتہ برس ستمبر سے بند پڑے ہیں۔ 6 ماہ بعد یہ ادارے 24 فروری کو کھلنے والے تھے۔ تاہم محکمہ صحت کے حکام نے حکومت سے کہا ہے کہ اس بیماری کے پھیلاؤ کے انسدادی انتظامات مکمل ہونے سے قبل تعلیمی اداروں کا کھلنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس دوران سوائن فلو کے خلاف معروف دوائی ٹیمی فلو ابھی تک کشمیر میں نایاب ہے۔ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن آف کشمیر کے سربراہ ڈاکٹر نثار الحسن کے مطابق کشمیر ابھی بھی سیلاب کے اثرات سے دوچار ہے۔ یہاں انفیکشن کے دوہرے خطرات ہیں، اس لیے یہاں انتظامات بھی دوہرے ہونے چاہیے۔ مہلک بیماری کے پھیلاؤ سے متعلق عوامی حلقوں میں خدشات کی لہر پھیل گئی ہے۔
فی الحال تو گورنمنٹ بھی نہیں ہے کہیں پہ، ہم کس کو پکڑے، کس کے پاس جائے۔ ہاسپٹل جائیں گے تو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں یہاں مت آؤ، تو کریں ہم تو کریں کیا، دوائیاں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ سیلاب کے بعد دیکھیے انفراسٹرکچر جو تھا ہاسپٹلز میں وہ سب تباہ ہو گیا ہے۔ ٹورسٹ آ رہے ہیں، یہاں سے بچے جا رہے ہیں، وہاں سے واپس آ رہے ہیں، انفیکشن بڑھ رہا ہے، کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں کچھ کہا نہیں جا رہا ہے کہ پریکاشنز کیسے لے یا کچھ کیا کریں۔ ہمیں
بہت افسوس ہوا ہے کہ کچھ اموات بھی اس سے ہوئی ہے جو کہ ان کی ہی غلطیوں کا نتیجہ ہے، گورنمنٹ کی غلطی کی نتیجہ ہے وہ، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ مہینوں سے یہ آؤٹ بریک کشمیر میں تھا، لیکن آج ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ ایسا کچھ پرابلم ہے۔
حکومتی ہند کے اعداد و شمار کے مطابق 12 فروری تک ملک میں سوائن فلو سے مرنے والوں کی تعداد 485 تھی، لیکن صرف 5 روز میں یہ تعداد 624 تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت ہند کا کہنا ہے کہ سوائن فلو سے ہونے والی ہلاکتوں میں اچانک اضافے پر وہ گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے اور اس سلسلے میں ادویات کا مزید اسٹاک منگوایا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
بھارتی کوسٹ گارڈ کے ایک سینئر افسر نے دعویٰ کیا ہے کہ 31 دسمبر کی رات مبینہ طور پر پاکستان کی طرف سے بھارتی سمندری حدود میں داخل ہونے والی کشتی کو تباہ کرنے کا حکم خود انہوں نے دیا تھا۔ کوسٹ گارڈ کے افسر کے بیان کے برعکس اس وقت وزارت دفاع کا یہ موقف تھا کہ کشتی میں مشتبہ شدت دہشت گرد سوار تھے جنہوں نے پکڑے جانے کے خوف سے خود کو آگ لگائی تھی۔ دلی سے سہیل حلیم۔
یہ حیرت انگیز دعویٰ کوسٹ گارڈ کے نائب انسپیکٹر جنرل بی کے لوشالی نے پیر کے روز ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا تھا، اور اخبار انڈین ایکسپریس نے آج اس تقریر کی ویڈیو جاری کی ہے۔ لوشالی شمال مغربی خطے کے چیف آف اسٹاف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو 31 دسمبر کی رات یاد ہوگی، میں وہاں موجود تھا، میں نے ہی اس کشتی کو اڑانے کا حکم دیا تھا، میں نے کہا کشتی کو اڑا دو، ہم انہیں بریانی نہیں کھلانا چاہتے۔ اس واقعے کے بعد وزارت دفاع نے دعویٰ کیا تھا کہ کشتی پر دہشت گرد سوار تھے۔ اس میں دھماکہ خیز مواد لدا ہوا تھا، اور جب کوسٹ گارڈ نے کشتی کو تلاشی کے لیے روکنے کی کوشش کی تو اس میں سوار افراد نے اس میں آگ لگا دی تھی۔ کوسٹ گارڈ کے افسر کے بیان کے بعد وزیر دفاع موہن پریکر نے بنگلور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں، اگر کسی افسر نے کوئی غلط بیان دیا ہے تو انکوائری کے بعد اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، یہ معاملہ یہیں ختم ہو جاتا ہے۔
The Defense Ministry has given a very clear statement. We stand by it.
بدھ کی دوپہر لوشالی نے بھی ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تقریر کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے اور وہ یہ حکم نہیں دے سکتے تھے کیونکہ آپریشنل کمان ان کے ہاتھ میں نہیں تھی۔
اور میں نے یہ بھی بولا تھا کہ ہم کوئی بھی اینٹی نیشنل ایلیمنٹ کو الاؤ نہیں کریں گے کہ ہماری کوسٹل سیکیورٹی کو بریچ کرے، ہم ان کو یہاں آ کے بریانی نہیں کھلانے والے، لیکن ہم کو الاؤ نہیں کریں گے کہ ہماری کوسٹل سیکیورٹی بریچ ہو۔ اور میں یہاں پر آپریشن کا ہیڈ نہیں ہوں، آپریشن ایک جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کمانڈر صاحب جو ہیں وہ ان کے نیتوں میں ان کے گائیڈنس سے چلتے ہیں، نہ کہ میرے آرڈر سے چلتے ہیں۔
انڈین ایکسپریس نے حکومت کے موقف پر سوال اٹھاتے ہوئے اس واقعے کے فوراً بعد ہی یہ خبر دی تھی کہ ممکنہ طور پر اس کشتی میں معمولی اسمگلر سوار تھے۔ پاکستان نے بھی اس دعوے کو مسترد کیا تھا کہ کشتی کیٹی بندر سے روانہ ہوئی تھی۔ بعد میں وزیر دفاع نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کشتی میں مشتبہ دہشت گرد سوار تھے، اور اگر وہ معمولی اسمگلر ہوتے تو خودکشی کیوں کرتے؟
But it had some activity in their mind.
کوسٹ گارڈ کے افسر کے بیان کے بعد کانگریس کے سینئر لیڈر منیش تیواڑی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اس رات کیا ہوا تھا۔
یہ بہت ہی گمبھیر اور سنگین مسئلہ ہے، اور رکشا منتری کو بہت سوچ سمجھ کے آتم چنتن کر کے ملک کو بتانا چاہیے کہ اس میں سچائی کیا ہے۔
اس سے پہلے جب کانگریس نے حکومت کے موقف پر سوال اٹھائے تھے تو حکومت نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ قومی سلامتی کے معاملات پر سیاست نہ کرے۔ پارٹی کے ترجمان اب پھر کانگریس پر تنقید کر رہے ہیں۔
In what lies the interest of the country? Leave those decisions to the government.
کشتی کن حالات میں تباہ ہوئی، اس پر سوار لوگ کون تھے، بھارتی انٹیلیجنس سے کیا معلومات حاصل ہوئی تھی، خود بحریہ اس آپریشن میں کیوں شامل نہیں تھی، کشتی کو بیچ سمندر میں ہی کیوں روکنے کی کوشش کی گئی، ایسے بہت سے سوال میڈیا میں اٹھائے گئے تھے لیکن حکومت کی جانب سے کوئی واضح جواب نہیں دیا گیا تھا۔ وزیر دفاع نے آج اعلان کیا کہ وہ اس واقعے کی انکوائری کی رپورٹ جاری کریں گے، لیکن اس تنازع میں اب دوبارہ جان پڑ گئی ہے اور حکومت پر اب اس بات کے لیے دباؤ بڑھے گا کہ وہ ان سوالوں کا جواب دے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اب کچھ ذکر کریں گے کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران اٹھنے والے ایک تنازع کا۔ ابھی کھیلوں کی خبروں میں آپ سن چکے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فیلڈنگ کوچ گرانٹ لوڈن نے چند کھلاڑیوں کے مبینہ نامناسب رویے کے بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ سے شکایت کی ہے۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے ہم نے کرائسٹ چرچ میں موجود اپنے ساتھی عبد الرشید شکور سے بات کی، اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اس خبر کا پس منظر کیا ہے اور پاکستان کے کرکٹ کے حکام کیا کہتے ہیں۔
دیکھیں، پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ بات تو تسلیم کر لی کہ گرانٹ لوڈن نے استعفیٰ دیا تھا جو واپس لیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اتنا بڑا ایونٹ ہے، تو پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں چاہ رہا کہ ایک اس طرح کی خبریں آئیں، تو اس کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ کہا کہ گرانٹ لوڈن نے جو استعفیٰ دیا اس کی جو وجہ ہے وہ ذاتی نوعیت کی ہے اور ورلڈ کپ کے بعد وہ جانا چاہ رہے تھے لیکن بقول پی سی بی کے ان کو اب روک لیا گیا ہے۔ لیکن جو اصل وجہ ہے وہ گرانٹ لوڈن کی ناراضی ہے کچھ کھلاڑیوں کے ساتھ جو بقول گرانٹ لوڈن کے دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے یا اس میں ان کی اتنی زیادہ سنجیدگی نہیں تھی۔ چونکہ پاکستان کی ٹیم بھارت سے بھی ہاری تھی تو کچھ کھلاڑیوں پر انہوں نے کامنٹس کیے تھے جس پر وہ کھلاڑی بھی ناراض ہوئے تھے، اور جواباً ایک کھلاڑی نے کہا کہ آپ خود کتنی میچز کھیلے ہوئے ہو، اس سے وہ کافی دل برداشتہ ہوئے تھے اور انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو استعفیٰ بھیج دیا تھا۔ لیکن اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ارباب اختیار ہیں معاملے کو ذرا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہ رہے کہ کوئی بدنامی ہو اور منفی اس کے اثرات ہوں وہ سامنے آئیں۔
عبد الرشید شکور، کرکٹ کی دنیا کا اس وقت اہم ترین ایونٹ جاری ہے، ایسے موقع پر اگر کسی کوچ یا کسی کھلاڑی کے اس قسم کا تنازع یا کنٹروورسی سامنے آتی ہے تو اس پہ تو ایک کارکردگی پر اثر پڑ سکتا ہے نا، چاہے وہ کوچ ہوں یا وہ کھلاڑی ہوں۔
بالکل پڑ سکتا ہے، اس کا منفی اثر پڑتا ہے اور ایک انڈیویجل کا جو انفرادی عمل ہوتا ہے اس کے اثرات پوری ٹیم پر پڑتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی گزشتہ دنوں ہی ہوا کہ پاکستانی ٹیم کے جو مینیجر ہیں نبی اکرم چیمہ، انہوں نے 8 کھلاڑیوں پر جرمانے عائد کیے. یہ کھلاڑی جو کرفیو ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ مقررہ وقت پر ہوٹل میں آ جائیں گے, اس کے بعد وہ آئے تھے اور اس میں بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے کافی چیزیں بتانے سے گریز کیا اور صرف اسی پہ اکتفا کیا کہ کھلاڑی کھانے پہ گئے تھے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ٹورس پہ اور خاص طور پر ورلڈ کپ کا ٹور ہے, کھلاڑیوں کی جو توجہ ہے ان کھیل سے ہٹ جائے تو پھر کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے اور پھر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ڈسپلن کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہیں, پھر ٹیم مینجمنٹ حرکت میں آتی ہے.
یہ تھے کرائسٹ چرچ سے عبدالرشید شکور. کرکٹ کے بعد سائیکل سواری. افغانستان میں خواتین کی سائیکل سواری کو اب بھی معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا, لیکن افغان لڑکیوں کی ایک ٹیم سائیکل سواری کو سنجیدگی سے لے رہی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ نہ صرف وہ مقابلوں میں حصہ لے سکیں بلکہ وہ کسی طرح سے اس بارے میں سماجی سوچ کو بھی تبدیل کریں. بی بی سی کے ڈیوڈ لوئن کی رپورٹ تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے سعید انور.
افغانستان کے خواتین سائیکل سوار ہر ہفتے 3 دن پیشہ ورانہ سائیکل سواری کی تربیت حاصل کرتے ہیں. یہ لڑکیاں اپنے دوسرے سائیکل سوار دوستوں کے ساتھ کابل شہر کے ایک مضافاتی علاقے میں سائیکل سواری کی ٹریننگ لیتے ہیں. لیکن ان نوجوان لڑکیوں کے لیے افغانستان میں ماحول ایسا فراہم نہیں ہے جیسا کہ دنیا کے دوسرے ممالک کے خواتین سائیکل سواروں کو مہیا ہوئی ہے. حجاب میں چھپے ان کے ذہنوں میں کئی خیالات اور امیدیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ممکن حد تک خواتین اور لڑکیوں کے لیے سپورٹس کے میدان میں آسانی فراہم کریں. جیلا کی عمر 16 سال ہے اور وہ افغانستان سائیکلنگ قومی ٹیم کی ایک فعال رکن ہے. اس کی توقع یہ ہے کہ ایک دن بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لے کر اپنے ملک کا نام روشن کرے گی. میں بہت خوش ہوں کہ افغانستان جیسے ایک ملک میں سائیکلنگ کے لیے آگے آئی ہوں. یہ کام بہت مشکل ہے لیکن مجھے اپنے خاندان پر فخر ہے کہ مجھے سائیکل سواری کی تربیت حاصل کرنے کی اجازت دی ہے. یہاں خواتین کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے. عبدالصدیق افغانستان کے پیشہ ور سائیکل سوار ان لڑکیوں کو سائیکل سواری کی تربیت دیتا ہے. اس کے بقول اس سے قبل کہ یہ لڑکیاں قومی ٹیم میں شامل ہو جائیں اپنے گھرانوں میں خاندان کے بزرگوں کے ساتھ بحث و مباحثے کیے ہیں, لیکن آخر کار ان لڑکیوں نے سائیکل سواری میں حصہ لینے کی اجازت حاصل کرنے پر کامیاب ہوئی ہیں. عبدالصدیق کو کئی بار دھمکیاں بھی ملی ہے, تاہم وہ ابھی بھی اپنا ذمہ داری نبھا رہا ہے. عبدالصدیق کہہ رہا تھا ہماری امید یہ ہے کہ سائیکل سواری کی ورزش کے میدان میں افغانستان کا جھنڈا لہرائیں اور دنیا کو یہ ثابت کریں کہ افغانستان سپورٹس کی دنیا میں آگے آگے ہے. ہمارے پاس بہت ابتدائی وسائل موجود ہیں لیکن اب بھی دنیا کے قابل سائیکل سواروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. افغانستان میں عام مکانات میں خواتین اور لڑکیوں کی بائسکل سواری زیادہ تر لوگوں کے لیے شرم کی بات سمجھی جاتی ہے. دوسری جانب ایک ایسے ملک میں جہاں لڑکیاں زیادہ تر 20 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں, ایسی صورتحال میں سائیکلنگ قومی ٹیم میں نئے چہرے شامل کرنا ایک مسئلہ سمجھا جاتا ہے. ان تمام مشکلات کے باوجود ان لڑکیوں کی عزم یہ ہے کہ وہ بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں. سعید انور, بی بی سی کابل.
اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی ہے, اسلام آباد کی امام بارگاہ میں دھماکہ, کم سے کم 2 افراد ہلاک اور 7 شدید زخمی ہیں. ہمارے نامہ نگار نے ابھی ہمیں بتایا ہے کہ دھماکے کے بعد احتجاجی مظاہرین نے وہاں ہائی وے بلاک کر دی ہے اور گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے. خبروں کی تفصیل کے لیے, تازہ ترین تفصیل کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے. سیربین یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچا. سیربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے کارلا وانڈر کیمپ نے اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا عامر صدیق نے. ماہوارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ نخبت ملے.
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی کری روڈ پر واقع امام بارگاہ میں حملے کے نتیجے میں ایک حملہ آور سمیت کم سے کم 3 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہوئے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم نے کوئٹہ میں آج اپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی ایکشن پلان پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 2014 میں افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں شہریوں کی ہلاکتوں میں 22% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے جو گزشتہ 6 سال میں ایک ریکارڈ ہے. بھارتی کوسٹ گارڈ کے ایک سینئر افسر کی ایک ویڈیو میں انکشاف ہوا ہے کہ 31 دسمبر کی رات انہوں نے پاکستانی کشتی کو اڑانے کا حکم خود دیا تھا. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے تصدیق کی ہے کہ ان کی بیشتر فوج کو مشرقی یوکرین کے اہم علاقے دپالستیف سے واپس بلا لیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.